والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة توبہ آیت نمبر 100، اس میں اللہ رب العزت نے تمام مومنین مخلصین کا ذکر کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے سرمایہ دار کون ہیں، اسلامی معاشرے کے جو ہے وہ بہترین لوگ جو ہیں وہ کون ہیں، ان کی کریم کون سی ہے، اسلامی معاشرے کے رول ماڈل کون سے ہیں، لیڈر کون ہیں، وہ کون سی شخصیتیں ہیں اور ان کے کیسے اوصاف ہیں جس کی پیروی کرنی چاہیے، جن کو اپنا لیڈر، قائد، رہنما جو ہے وہ ماننا چاہیے. اور نمبر ون ان کی کیا صفت بتائی، والسابقون الاولون من المہاجرین. اب دیکھیے کہ ذکر کیا ہے مہاجرین کا، ہجرت کرنے والوں کا، جنہوں نے ہجرت کی اور کس کے لیے، اللہ کے لیے، اور ہجرت کی اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مال سے بھرے ہوئے کاروباروں کو چھوڑا، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار جو تھے ان کو چھوڑا، ہے نا، اور مکہ سے نکل کر وہ مدینہ کی طرف آئے. تو وہ حسن کے لیے نہیں، شادی کے لیے نہیں، ڈالر کے لیے نہیں، اپنے یا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے نہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ باہر کے ممالک میں جو اکثریت لوگوں کی آئی ہے تو وہ کس لیے آئی ہے، دنیا کے لیے، فیوچر کے لیے، یا پھر کاروبار کے لیے، ڈالر کے لیے، اور یا پھر یہ کہ اللہ کے دین کو یہاں پر پھیلانے کے لیے. تو اگر اپنے کاموں کے لیے بھی لوگ آئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اس دھرتی میں اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین جو ہے نا، اس کو ہم پھیلائیں گے. تو سب سے پہلے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا نام رکھا، سابقون. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سبا کا سبقت لے جانا، آگے بڑھنا، اور جو ہے وہ سباق یا سبق، کسی کو سبق جو آگے ملتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو سابقین جو ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ سبقت لے جانے والے تھے، کیونکہ اسلام میں بہت جب آپ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے اوقات آتے ہیں کہ آپ لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، یا بہت سے ایسے خوش قسمت مسلمان ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ صرف سبقت لے جانے والے نہیں تھے، ان کی دوسری علامت اور خوبی یہ تھی، الاولون، سب سے پہلے، سب سے پہلے انہوں نے سبقت لے کر وہ گئے. سب سے پہلے جو تھے وہ مہاجرین میں سے، جو دعوت ایمان پر سبقت لے جانے والے تھے، جو اللہ کو اپنا رب ماننے والے تھے، جو آخرت کے لیے دنیا کو تج کر دینے والے تھے، دنیا کو، دنیا جو ہے اس کو حقیر جاننے والے تھے، اس کو ٹھوکریں مارنے والے تھے، وہ کون تھے، وہ مہاجرین تھے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جو سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے، ہے نا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بیعت عقبہ کے موقع پر آپ سے جو ہے وہ بیعت کی، بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ صحابہ جو حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شریک ہوئے. تو گویا کہ اگر آپ جو ہیں وہ اس ساری بات کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، تو دراصل اس سے مراد وہ ابتدائی مسلمان ہیں جنہوں نے ہر تنگی اور ترشی میں، ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت اسلام اور رسول اللہ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمانوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، اور اس وقت کی نیکی بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے جب دین اسلام مشکل میں ہو. جب اور اس زمانے میں بھی ایسے حالات پیش آتے تھے، اور آج کے دور میں بھی ایسے حالات جو ہے پیش آتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہیں وہ کون ہیں، مہاجرین ہیں، دوسرے کون ہے؟ ول انصار. تو انصار, انصار کون ہے؟ مدینہ کے صحابہ نصرا سے جنہوں نے مدد کی, جنہوں نے ویلکم کیا جو مہاجر آئے تھے, جو جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ انصار جو ہیں, جب قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو مہاجر ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ ہی انصار کی بھی کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے کھجوروں سے بھرے ہوئے درخت, اپنے باغات بھی مہاجرین کو دے دیے تھے. صرف اپنے گھر نہیں دیے تھے, اپنے گھروں میں ان کو جگہ نہیں دی تھی. مہمان آ جائیں اور ان کو ایک دن کے لیے کوئی ایک دو کمرے ہی خالی کر کے دینے پڑ جائیں, ایک دو اپنی کبرڈ ہی خالی کر کے دینی پڑ جائیں, تو کتنی کیسا محسوس ہوتا ہے, کیسی تنگی یا کیسا لگتا ہے کہ کیا ہے کہ اب نا. لیکن جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو ان چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ مہاجرین بھی اور انصار بھی, یہ ہیں سبقت لے جانے والے. تو اس طرح جو بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے اس کے سلسلے میں ہمیں دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صحابہ جو مہاجر اور انصار تھے وہ اس سے مراد ہیں جو کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ اس سبقت میں جو ہے وہ اسلام میں سبقت لے جانا اور ہجرت کے سفر میں سبقت لے جانا, جہاد میں سبقت لے جانا, انفاق میں سبقت لے جانا, بیعت میں سبقت لے جانا, تو مختلف اس کی جو ہیں وہ کنڈیشن ہیں, مختلف اس کی جو ہیں وہ صورتیں ہیں. تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں وہ ہیں اصل میں سبقت لے جانے والے, فتح مکہ کے بعد جو ہیں وہ تب تو دین غالب آ گیا تھا, وہ کہ وہ ہیں تو صحابہ ہی لیکن یہ کہ اس وقت دین غالب آ چکا تھا. لیکن بہرحال اصل بات کیا ہے کہ تمام صحابہ جو کہ مہاجر اور انصار ہیں وہ اس سے مراد ہیں جو کہ نیکیوں میں اسلام میں سبقت لے گئے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ والذی نتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پیروی کی احسان کے ساتھ. احسان کیا ہے؟ نیکی کا اعلیٰ درجہ. اور پیروی کن کی کی؟ والذی نتبعوہم, ان صحابہ کی. نتبعوہم, ہم کی ضمیر جو ہے یہ مہاجرین اور ان انصار کی طرف کی گئی ہے جو سابقون الاولون جو ہے اس کی صفت رکھتے تھے. تو نمبر دو پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو ان کے جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں, اور اس سے مراد جو ہیں وہ تابعین ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا تابعین جو صحابہ سے ملے اور صحابہ کو انہوں نے جو ہے وہ فالو کیا. ایک تو یہ ہے اس کی اصطلاح, دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سابقون الاولون کی تعریف میں اور اس کے تعین میں اختلاف ہے نا, بالکل اسی طرح جو ہے وہ متبعین جو ہیں ان کی تعین میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد, تابعین سے مراد جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ صحابہ کے, صحابہ کو ملا, رسول اللہ کو تو نہیں وہ ملے, صحابہ سے انہوں نے سیکھا ہے نا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبع تابعین کون ہے؟ جو تابعین کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ صحابہ کو ملنے سے وہ محروم رہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہیں وہ قیامت تک کے لوگ ہیں جو کہ صحابہ کے اسوہ پر عمل کر رہے ہیں, تابعین کہ جو جس طرح صحابہ نے قربانیاں دیں اور دین کو سمجھا تو وہ ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. تو دونوں طرح ہی صحیح ہے کہ سابقون الاولون سے مراد تو دراصل صحابہ اکرام اور انصار ہیں, اور اس کے بعد جو ہیں تابعین سے مراد وہ لوگ بھی جنہوں نے صحابہ کی زندگی کو پایا, ان سے سیکھا اور ان کی پیروی کرتے ہیں, اور قیامت تک کے لوگ بھی اس میں جو ہیں وہ شامل ہوتے رہیں گے. تو دراصل مراد وہ لوگ ہیں سابقون الاولون سے جو کتاب و سنت کے پابند ہوں, اعمال صالحہ بجا لاتے ہوں, اور نہایت نیک نیتی کے ساتھ جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں کہ ان مہاجرین اور انصار کی, اور ان لوگوں کی جو کہ نیکی کو کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر فوراً کرتے ہیں، دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں، اور نمبر ون آنا چاہتے ہیں، فلیتنافس المتنافسون، ہے نا، کہ ففروا الی اللہ، کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کے راستے میں دوڑو، اور کیا مطلب ہے اس کا کہ نیکیوں کی کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں دوسروں سے جو ہے نا وہ بازی لے جانی چاہیے، دوسروں سے جیت جانا چاہیے. تو آپ غور کریں کہ ایک طرف منافقین کا کردار ہے، منافقین کا کردار میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ اشد کفرا و نفاقا. دوسرا کردار کیا ہے؟ معذرون، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ عذر تراشنے والے ہیں، بہانے کرنے والے ہیں، ہے نا. اور جب بھی دین اسلام کو ضرورت پڑتی ہے، جب دین اسلام کی پکار بلند ہوتی ہے، تو وہ چلے آتے ہیں اور بھاگتے دوڑتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، اجازتیں ان کو دے دی جائیں کہ وہ جو ہے یہ کام نہ کریں. اور دوسری اہم بات اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یحلفون لکم لتردوا عنہم، آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ آپ جو ہیں وہ خوش ہو جائیں، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو پیچھے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اور آپ نے وہ بھی پڑھا کہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اندھے اور ایک لنگڑے جو صحابی تھے ان کا کردار کیسا تھا، اور وہ صحابہ جن کے پاس سواری نہیں تھی، تفید من الدم حزنا اللہ یجد ما ينفقون. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دو کردار ہیں، ایک وہ جو کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، آگے بھاگنے والے، آگے دوڑنے والے، اور جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں نا ان کو دیکھ کر پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی ایسے کام کریں جیسے یہ کر رہے ہیں، پھر ان کی پیروی کرنے والے. لیکن پیروی کیسے کرنا؟ ریا دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بے احسان، احسان کی شرط ہے، قید ہے کہ احسان کے ساتھ وہ تابعین ہیں، نیکی کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے، یہ کتنا خوبصورت سرٹیفکیٹ ہے، یہ بہترین اناؤنسمنٹ ہے، اس سے اچھا اعلان اور کوئی نہیں ہو سکتا. گریجویشن کی سرمنی ہوتی ہے نا، اور جس کو ملنا ہوتی ہے ڈگری وہ تو تیار ہو کے جاتا ہی ہے، پیرنٹس بھی اور رشتہ دار بھی دور دور سے فلائٹس پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں کہ گریجویٹ ہو رہا ہے ہمارا بچہ. اور آپ سوچیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی کی بڑی مانگ ہے، کالج کی نہیں، یونیورسٹی کی ڈگری کی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے. رشتہ ناتوں میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے کہ کالج کا پڑھا ہوا ہے، ڈگری اس نے کمپلیٹ کی ہے کہ نہیں کی. آپ سوچیں دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی کرسیاں، دنیا کی سندیں، وہ سب تو یہی رہ جائے گا، لیکن وہ سرٹیفکیٹ جو اللہ رب العزت نے جس کا اعلان کیا، آخر کیسا کردار ہوگا صحابہ کا، کیوں نہ اللہ کو اس پہ پھر پیار آئے، کیوں نہ اللہ قرآن میں رہتی دنیا تک یہ اعلان کر دے رضی اللہ عنہم. دل میں ایک حسرت ابھرتی ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور دل مچلنے لگتا ہے کہ وہ کتنے خوش قسمت تھے، وہ کتنے پیارے تھے، اللہ نے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم. اپنے جیسے گوشت پوش کے ایک انسان کو راضی کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ہے نا، بچوں کا ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کا اولاد کو راضی کرنا، بیوی کا شوہر کو راضی کرنا کہ کسی طرح یہ خوش ہو جائے، اور شوہر کا بیوی کو جو ہے وہ خوش رکھنا. آپ سوچیں تو صحیح، رشتہ داروں کو خوش رکھنا، دوست احباب اور ہمسایوں کو خوش رکھنا، یہ کیسا مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. آج چشم فلک نے جب یہ نظارہ دیکھا ہوگا تو آپ سوچیں کہ یہ ہر طرف جو ہے وہ ہواؤں فضاؤں نے بھی خوشیاں منائی ہوں گی، کیونکہ صحابہ کا کردار کیسا کردار تھا. 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور رسول اللہ کا ساتھ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تنہا تھے، اکیلے تھے، کمزور تھے، یتیم تھے، اور کافر کیسے تنگ کرتے تھے. اور حق کا ساتھ دینا، اور جب مسائل بھی نہ ہوں اور بڑے مسائل ہوں، یہ بڑا مشکل ہے. جب سہولتیں ہوں، جب وہ حق عروج پر آ جائے، تو پھر تو سبھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تماشائی بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کرنا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اسی وجہ سے صحابہ اور صحابیات کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اگر عورت صحابیہ کا ذکر کرے تو رضی اللہ عنہا، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اگر زیادہ لوگوں کا ذکر کرے تو پھر ہم کا لفظ بولیں گے، رضی اللہ عنہم. اور لیکن آپ سوچیں دوسری اہم بات کتنی ہے، وردو عنہ، اور وہ بھی راضی ہو گئے، وہ بھی جو اللہ نے ان کو انعام و کرام دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انعامات کی بارش اور جنت کی نعمتوں کا جو ذکر کیا وہ بھی اس پر راضی ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو نفس مطمئنہ ہے، چل اپنے رب کی طرف. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو تو راضی کر دیتے ہیں، آپ نہیں راضی ہوتے جو وہ ایوارڈ دیتا ہے، جو تنخواہ دیتا ہے یا صلہ دیتا ہے، جو اس کا سلوک ہوتا ہے دنیا میں. آپ نے اس کو تو اتنی محنت کی راضی کر دیا لیکن آپ نہیں راضی ہوئے جو اس کا سلوک تھا آپ کے ساتھ. لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور وہ اللہ سے راضی کیوں نہ ہوتے، وعد لہم جنات، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں، تجری تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. خالدینہ ہی کافی تھا، ابدا بھی آ گیا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میری پیاری بہنوں اور ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعد لہم، تیار کیا ہے ان کے لیے، تیاری کرنا. ایک ہوتا ہے کہ اچانک مہمان کا آ جانا، آپ کہتے ہیں ابھی نہ آئیں، آپ کل آ جائیں، آپ دوپہر کو آ جائیں، آپ چار گھنٹوں بعد آ جائیں، بس تھوڑا سا میں اہتمام تو کر لوں، میں تھوڑی سی تیاری تو کر لوں. اور اسی وقت وہ اچانک آ جاتا ہے مہمان، تو آپ کا جو آپ کی تیاری نہیں ہوتی تو آپ کتنی کمی جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ میزبان مجھ اور آپ جیسا انسان نہیں ہے، میزبان کون ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، خدائی اس کی، بادشاہی اس کی، جو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، ہے نا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تیاری کی ہے ان کے لیے. لہم، لہم کون لوگ ہیں؟ سابقون الاولون، یہ کون لوگ ہیں؟ اتبعوہم بحسان، عمل کرنے والے، منافقوں کی طرح بہانے کرنے والے نہیں، عذر تراشنے والے نہیں، اپنے آپ کو بچانے والے نہیں، ہر وقت باتوں سے راضی کرنے والے نہیں، نیکیوں کی دوڑ میں پیچھے رہنے والے نہیں. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے. آج بھی اسلام پکارتا ہے، آج بھی اسلام زخمی زخمی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے، کمزور ہے، مزمحل ہے، اسلام پر اعتراضات ہیں، اسلام جو ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جگ ہنسائی کا ذریعہ بنتے ہیں مسلمان. اسلام پر عمل کرنے والے آج دنیا ان پر ہنستی ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر اسلام کی پکار کے لیے جو ہے نا لبیک کہتے ہیں، سابقون الاولون میں شامل ہوتے ہیں، اعتراضات کا جواب دیتے ہیں اور عمل کا پہاڑ بن جاتے ہیں، عمل کا اور صداقت کا پہاڑ بن جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم سب کو ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اپنے چند فٹ کے انسان پر کیا میں اسلام کو نافذ کر چکی اور کر رہی ہوں، اور جو میرے اندر بدعملی ہے اور جو کمی ہے کیا میں اس کو دور کرتی جا رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سچے مسلمان ہیں آج ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ہے نا. اور جنتیں بھی وہ جن کی تیاری اللہ نے کی ہے اور جہاں پہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اس سے اہم بات کیا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. ایک بچہ جو ہے وہ ٹیم ہارٹن گیا تو کہنے لگا کہ اتنا اچھا لگا مجھے ٹیم ہارٹن جانا، اور وہ کیا ہوتے ہیں ٹمبٹس اور ایک اور جو چیز ہوتی ہے ڈونٹ، ہاں ڈونٹ اور وہ کافی، تو ٹمبٹس اور ڈونٹ اور کافی. تو کہنے لگا جنت میں جاؤں گا تو ہر وقت جو ہے نا ٹیم ہارٹن میں جاؤں گا، ہے نا. تو بچوں کی تو چھوٹی چھوٹی آرزوئیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی خوشیاں ہوتی ہیں. آپ پیزا بنا دیں تو آپ کے گلے کو ایسے آپ کے اندر وہ جھولنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں, کہ پیزا بنایا باہر سے سیڑھیوں سے خوشبو آنے لگی کہ آج امی نے پیزا بنایا. اب چھوٹا سا ان کا کوئی کام کر دیں تو وہ باغ و بہار ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں نا. تو آپ سوچیں تو صحیح, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. ہمیں کوئی چمکتا ہوا سکارف دے دے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیابی ہے. کوئی ہمیں تعریف کر دے کہ واہ بھی کیا اچھی میچنگ ہے تو ہم کہتے ہیں واہ. کوئی کہتے ہیں آپ سمارٹ بڑی لگ رہی ہیں تو موٹے بھی ہوں تو کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی کہ میں لوگوں کو سمارٹ نظر آتی ہوں. وہ ایک عورت کہنے لگی کہ میں تو اپنا پیٹ چھپاتی رہتی ہوں جو نکلتا ہے نا, اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو جو ہے نا سمارٹ نظر آؤں, ہے نا. تو کیا اس کو کامیابی کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو, اور اگر ہماری عمر 50 سال ہو گئی ہے اور 40 ہو گئی اور کوئی کہہ دے کہ آپ کی تو 25 لگ رہی ہے, اس دن تو زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے. ہم کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہمیں کوئی آپا کہہ دے, باجی کہہ دے اور خالہ آنٹی کہہ دے, ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آتا میں تمہاری عمر کی ہوں, ہے نا. اور پسند کرتے ہیں کہ میرا نام پکارے. کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم عمر نظر آؤں, جوان نظر آؤں, خوبصورت نظر آؤں, میرا سٹیٹس ظاہر ہو, میں امیر ہوں, میرا خاندان کا لوگوں کو پتا چلے, میرا رکھ رکھاؤ, میرے کمرے, میرا گھر. تو کیا اس کو کامیابی کہتے ہیں؟ میری پیاری بہنوں, ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اصل کامیابی نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے, اور وہ بغیر قربانی کے نہیں ہے. منافق ٹال مٹول کرتا ہے, سستی کرتا ہے, دکھاوا کرتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے, باتیں بہت کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی باتیں بہت کرتے ہیں؟ جب بھی جائزہ محاسبہ ہوتا ہے تو ہم باتیں بہت کرتے ہیں, اور پھر جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اپنے آپ سے سوال کریں, اور آیت کے اس حصے کو اکیلے بیٹھ کر بھی بار بار پکاریں, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. ذوالبجدین جو مدینہ کی گلیوں میں خوشی سے گیت گا رہے تھے کہ میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤں گا, میری سواری کا تو انتظام ہو گیا. یتیم پاؤں پہ چھالے پڑ گئے, پیدل سفر مدینہ سے مکہ تک کا, کپڑے بھی پاس نہیں تھے, ہے نا. اور آپ سوچیں کہ وہ کتنے خوش تھے کہ میں ساتھ جاؤں گا, اور منافق پیچھے رہنے پہ کتنے خوش تھے. تو ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی پہ خوش رہتے ہیں کہ پڑھنا نہ پڑے, ٹیسٹ نہ دینا پڑے, تیاری نہ کرنی پڑے, ہے نا. روز نہیں آ سکتے, وقت پر نہیں آ سکتے, اور 10 باروں کا ٹیسٹ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دورہ تفسیر کا یہ تو اور زیادتی ہو گئی, ہے نا. اور پھر پڑھنا بھی پڑے گا, اور ایک ہفتہ ہم سوچتے رہیں گے کہ ایک ہفتے ٹینشن رہے گی, کل ہی کیوں نہیں ہو جاتا تاکہ ٹینشن ختم ہو, بھلے سے وہ تیاری ہو کہ نہ ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیسٹ کی ٹینشن کہ آپ کو وہ آئے اور تیاری, یہ عبادت ہے. پتا ہے آپ کو یہ بات, اللہ کے دین کے راستے میں یہ آپ کی تیاری ہے, علم کا جہاد ہے. اور طالب علم وہ ہے جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, سمندر کے اندر, پانی کے اندر مچھلیاں طالب علم کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں, جانور, پرندے, مچھلیاں ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. آپ سوچے تو صحیح, اور موت آ جائے اس راستے میں علم حاصل کرتے ہوئے تو شہید کی موت مرے گا. تو آپ تو خوش قسمت ہیں, دوست کی یاد, دوست کا انتظار اور اس کے کلام کو پڑھنا. ہمارا دوست کون ہے؟ مالک حقیقی. ہم نے عشق کیا ہے کس سے؟ اللہ سے کیا ہے. تو قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سیکھنا, اس کو یاد کرنا, اور اس ٹیسٹ کی تیاری کرنا, اور پھر اس فکر میں راتوں کی نیند کا اڑنا, اور بھوک کا نہ لگنا, بھوکے رہنا, یہ ساری چیزیں. اب سوچیں صحابہ نے جو سابقون الاولون تھے, انہوں نے کیا کیا قربانیاں کی تھی. یہ سارے اس راستے کے سنگ میل ہیں. ذالک الفوز العظیم. وممن حولکم من الاعراب منافقون, پھر فرمایا وممن حولکم, اور وہ ان میں سے جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں, من الاعراب بدوی لوگوں میں سے, دیہاتی لوگوں میں سے, منافقون منافق ہے. وممن, اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں بدوی لوگوں میں سے, منافقون کہا, یعنی ان میں منافق ہیں, بہت سے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور اہل مدینہ میں سے بھی. تو یہاں پہ منافقین کی دو قسمیں بتائی جا رہی ہیں. سابقون الاولون کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ منافقون کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ کچھ تو دیہی علاقوں میں بدوی لوگ ہیں اور کچھ جو ہے وہ شہری علاقوں میں رہنے والے بھی ہیں. خود مدینہ کے باشندے جو ہیں ان میں بھی منافق موجود ہیں. دیکھیں 80 کے قریب لوگ جو تھے انہوں نے آپ کے پاس آ کے عذر جو تھے وہ تراشے تھے نا, اور کچھ کا پتہ بھی نہیں تھا. مردو علی النفاق, اور یہ ایسے ہیں جو کہ نفاق میں جو ہیں وہ پاک ہو گئے ہیں. منافقین کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی اغراض کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے جو ہیں یہ مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اتنے منج گئے ہیں کہ آپ کے لیے ان کا پہچاننا مشکل ہے. مردو علی النفاق, یہ لوگ جو ہیں آپ پڑھ چکی نا کہ مردو مرد کو بھی کہتے ہیں ہے نا, اور مرید مرید کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو میم را دال آپ پڑھ ہی چکی کہ اس شاخ کو کہتے ہیں, درخت کی اس شاخ کو جو بغیر پتوں کے ہوتی ہے, وہ گھوڑا جو بغیر بالوں کے, وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ بہت ہی زیادہ جیسے خالی ہونا. تو یہ لوگ کیسے ہیں, یہ خیر سے خالی ہیں, یہ سرکش ہیں, یہ ہر قسم کی نیکی سے محروم ہیں, اور اس کے علاوہ امرد اس شیشے کو بھی کہتے ہیں جو کہ بالکل صاف شفاف شیشہ ہے, ملائم شیشہ ہے. تو گویا کہ یہ منافق ہے جو کہ نیکیوں کا نام لیتے ہیں پر عملی لحاظ سے اس سے جو ہے بہت دور رہتے ہیں. اور آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا شمار جو ہے وہ کن لوگوں میں ہوتا ہے, ہمارے عمل کیسے ہیں. اور ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہم دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں, ہم بڑے نیک ہیں, نمازی ہیں, صدقہ خیرات کرنے والے ہیں, دوسروں کو مطمئن کرنا ہے نا. تو اصل بات کیا ہے, مردو علی النفاق, یہ نفاق جو ہے نا اس کے اندر بہت منج گئے ہیں. یہ بڑے چلاک ہیں, ہوشیار ہیں, ان کا نفاق اتنا گہرا ہے کہ اپنی منافقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے, اپنی منافقت پر پوری طرح مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. اور عام لوگ جو عام مسلمان تھے ان کو پکے مسلمان سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ فراست عقل سمجھ کے باوجود انہیں جان نہ سکے, ان کو پہچان نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرتے ہیں, لا تعلمہم, آپ ان کو نہیں جانتے, آپ پیغمبر ہیں پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ منافق ہے. نحنو نعلمہم, ہم ان کو جانتے ہیں, ہمیں ان کا پتہ ہے. تو دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کمال درجے کی فراست کے باوجود انہیں پہچان نہ سکے, اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر ایک کے ارادے, ان کی نیتیں جو دلوں کے اندر ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. نحن نعلمہم سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم. فرمایا ہم ان قریب ان کو دوہری سزائیں دیں گے, ہم دو سزا دیں گے. تو دو مرتبہ عذاب دینا, اس سے مراد کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دنیا میں عذاب, دوسرا قبر میں عذاب ہے نا. تو یہ دونوں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں بھگتنے پڑیں گے. اور دنیا کے عذاب بھی مراد لیے جائیں تو کیا عذاب ان کو دنیا میں ملے, دوہرا عذاب, کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کسی کی بیوی نے, کسی کے شوہر نے, کسی کی اولاد نے, کسی کے رشتہ داروں نے جب دین اسلام کو قبول کر لیا تو اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں ذلت ان کو اٹھانی پڑی, ذلیل اور رسوا ہونے لگے, کیونکہ ان کی اپنی اولادیں ان کے بدے مقابل آ گئی جنگ میں. اور وہ دولت اور مال جو جمع کر رہے تھے اپنی اولادوں کے لیے, تو اولادوں نے کہا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں تو دولت ایمان چاہیے. تو ان کو بڑی کوفت اٹھانی پڑی, ذہنی اذیت اٹھانی پڑی. اور یہ بڑا عذاب ہوتا ہے نا کہ اولاد کسی طرف ہے اور والدین جو ہیں وہ کسی طرف ہیں. دوسرا ان کو عذاب کیا تھا, دوسرے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا, تکلیف دی, وہ کیا تھی کہ اسلام جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتا چلا گیا, اسلام کی ترقی دم بدم بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بس ابھی غزوہ بدر اس میں یہ ختم ہو جائیں گے نعوذ باللہ. پھر احد, پھر تبوک, تو مسلمانوں کی پٹائی ہوتے دیکھیں گے اور پھر پچھلے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو بھی خوش رکھتے تھے اور مسلمانوں کو بھی آ کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے عذاب ان کو جو ملے گا اور مل رہا ہے اور ملا. پھر کیا کہا, ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر ان کو جو ہے وہ لوٹا دیا جائے گا بڑے عذاب کی طرف. تو عذاب عظیم سے مراد عذاب آخرت ہے, کہ پھر انہیں جو ہے وہ عذاب آخرت جو ہے اس کو سہنا پڑے گا. اور آپ کو پتا ہے نا عذاب آخرت کیا ہے, کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا, درکل اسفلین, ہے نا, سب سے جہنم کا نچلا طبقہ. کیوں؟ لما تقولون ما لا تفعلون, کے جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے, بعض کو جو تھے وہ چھوڑ دیتے تھے. سورۃ بقرہ یوت کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ایک بچہ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کتنے خراب تھے نا, کیسی بد عہدیاں, کیسی بد شکنیاں اور کیسے ان کے عمل تھے نا. کیونکہ سورۃ بقرہ پڑھتے جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ 22-23 رکوع پر, جو کئی رکوع پر چلتی ہے, وہ آپ کے سامنے آتی ہے. تو میں نے اس کو فوراً کہا کہ آپ اس بات پر سوچیں کہ آج مسلمانوں کا کردار کیسا ہے. ہم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کہیں کہ وہ یہ اور یہ اور یہ کرتے تھے, تو مسلمانوں کو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان بھی انہی روش پر چل رہے ہیں جس پر بنی اسرائیل چلے تھے یا پچھلی قومیں چلی تھی, ہے نا. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی مثالیں کس لیے دی ہیں؟ یہاں پہ منافقین کے کردار کو کیوں کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ نفاق رات ہے اور مومن اور مسلمان دن کی روشنی ہے نا. جیسے اندھیری رات اور پھر روشنی, دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. تو ہمارے اندر اندھیرے نہیں ہونے چاہیے, بدعملیوں کے اندھیرے, نیتوں کے کھوٹ کے اندھیرے. پھر اس کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں آیت نمبر 102 سے لے کر اور آیت نمبر 106 تک, یہاں پہ ایک خاص مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ کچھ مخلص اور مومن مسلمان تھے, ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, لیکن بغیر کسی عذر کے یہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے. اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں, بتاتے ہیں, وآخرون, اور دوسرے لوگ, وآخرون اور ایک اور گروپ بھی ہے, وہ کون ہے؟ اعترفوا بذنوبہم, کہ انہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. خلطوا, خلط ملت ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مکس اپ ہے, ملا جلا ہے. کیا چیز ملی جلی ہے؟ عملا صالحا, عمل صالح, وآخر, اور دوسرے عمل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سیئا, برے ہیں. کہ کچھ عمل اچھے انہوں نے کیے اور کچھ جو ہے وہ بد بھی ہیں, برے بھی ہیں. تو ایک گروہ ایسا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے, ان کا عمل مخلوط ہے, کچھ نیک ہے اور کچھ جو ہے وہ بد ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو 80 سے زیادہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنانے لگے, قسمیں کھا کھا کر یقین دہانی کرانے لگے کہ واقعی ہم معذور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے باتیں نہ سننا, ان کے بہانے نہ سننا نا. تو آپ نے ان کا کوئی محاسبہ یا اس طرح کا کوئی کچھ نہیں کیا, بس کہا کہ جو ہے وہ اللہ تمہیں معاف کرے. اب جو ہے کہتے ہیں کہ 10 لوگ ایسے تھے جو مومن تھے, صادق تھے, سچے تھے, لیکن جو ہے وہ اس جہاد کے موقع پر جو ہے وہ پیچھے رہے. اور یہ وہ لوگ تھے جب انہوں نے رسول اللہ سے اعلان سنا تو پہلے تو سوچتے تھے کہ ہاں ہم جائیں گے نا, جیسے کچھ لوگ تو بلا تردد جہاد کے لیے تیار ہو گئے نا. اور یہ وہ لوگ تھے جو جانا تو چاہتے تھے, سوچتے تھے کہ ہم جائیں گے, لیکن یوں کہ اچھا ابھی چلے جاتے ہیں, ٹھہر کے چلے جاتے ہیں, اچھا سوچیں گے, پلاننگ کریں گے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہیں, سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, دل میں یہ نہیں ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے, لیکن یہ کہ سستی کاہلی جو ہے وہ انسان کے آڑے آ جاتی ہے. اور تبوک کے موقع پر ان سے یہ کمزوری سرزد ہو گئی کہ ایمان تو ان کے اندر موجود تھا لیکن جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے پیچھے رہ گئے. جو یہ 10 لوگ پیچھے رہے, ان میں سے جو ہے وہ 7 ایسے تھے جنہوں نے جو ہے وہ اپنی ندامت کا پورا اظہار کیا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بھی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بھی نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ستون کے ساتھ باندھ لیا. اور تین ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی سزا نہ دی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف جب لائے تو انہوں نے جو ہے وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معاملہ جو ہے وہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور کوئی عذر نہیں تھا, بس ہماری سستی اور کاہلی جو تھی وہ ہم پر غالب آ گئی. تو انہوں نے بہانہ کوئی نہیں کیا, برملا صاف صاف واضح طور پر اپنی غلطی کا جو ہے وہ اقرار کر لیا. تو آپ آیت نمبر جو ہے وہ 118 میں, سورۃ توبہ کی آیت 118 میں ان کے بارے میں پڑھیں گی. تو اب جو ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ جو ہے وہ مکس اپ ہے کہ کچھ نیکی ہیں کچھ بدیاں ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئیں. ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے رضی اللہ عنہ جو بیت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے, پھر جنگ بدر, جنگ احد, دوسری جنگوں میں بھی شریک رہے, مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری جو تھی وہ آڑے آ گئی, اس نے غلبہ پا لیا اور بغیر کسی عذر شرعی کے یہ پیچھے رہ گئے, بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہی کمزوری سرزد ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا رائے ہے کہ یہ تو منافقین اور اس طرح, تو انہیں سخت ندامت ہوئی. قبل اس کے کہ ان کا محاسبہ ہوتا, انہیں کوئی سزا ملتی, انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر کھانا اور پینا حرام ہے جب تک کہ ہمیں معاف نہ کر دیا جائے یا پھر ہم مر جائیں. چنانچہ کئی دن وہ اسی طرح بغیر کھائے پیے جو ہے اور بغیر سوئے بندے رہے, حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. آخر کار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے تمہیں معاف کر دیا تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور تمام مال کو ہم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں, صرف ایک تہائی کافی ہے. چنانچہ اسی وقت انہوں نے اس کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم جہاد میں ہم شرکت نہیں کر سکے, ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا, خود ہی اپنے آپ کو سزا دے دی. اور کہتے ہیں کہ ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو کسی نے کہا کہ تمہاری رسی کو کھول دیں جو باندھی ہوئی تھی اپنے آپ کو ستون سے, کہا کہ نہیں جب تک اللہ کے رسول آ کر نہ کھولے ہم اسی حال میں رہیں گے. تو فرمایا واللہ جب تک اللہ حکم نہ دے, ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ایسے ہیں تو آپ نے کہا, یعنی کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تو آپ نے کہا کہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں کھول نہیں سکتا, اور دوسری طرف جو ہے توبہ کی آیات نازل بھی ہو گئی تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کھولیں اور پھر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو جو ہے وہ کھولا. تو یہاں پہ ان صحابہ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصلاح یتوب علیہم, قریب ہے کہ اللہ ان پر جو ہے وہ مہربان ہو جائے. کیا مطلب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے, کیونکہ اس وقت تو ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی, ابھی معاملہ ان کا یہ تھا کہ فیصلہ کوئی نہیں ہوا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے باندھ لیا ہے. پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آیت نمبر 103 میں خذ من اموالہم صدقہ, کہ آپ جو ہیں ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کی تطہیر کے لیے, ان کے تزکیے کے لیے جو ہے وہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ان جو ہے وہ یہ کیا کریں کہ صدقہ اور خیرات, کہ صدقہ کے ذریعے انفاق کے ذریعے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ برکت اور رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں, اللہ کی اللہ جو ہے وہ بڑی مہربانی کے ساتھ لوگوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے. تو ان کی توبہ جو تھی ان میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ یہ کیا کرے کہ صدقہ کرے، کیونکہ بعض منافقین جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ باتیں کریں اور خود عمل نہیں کرتے تھے، لیکن صدقہ کہتے تھے چلو پیسے دے دے. تو اب کیا کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کو کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ ہمیں تمہارے صدقے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ یہ صدقہ کریں، یہ اللہ کے راستے میں دے، خذ من اموالہم صدقتن، ان کے مال میں سے آپ صدقہ لیجئے. اور کیوں؟ تطہرہم، ان کی تطہیر کے لیے، ان کو پاک کرنے والوں کے لیے، پاک کرنے کے لیے. اچھا کیوں ان سے صدقہ لینا تھا، اور صدقے سے کیسے پاکی ہوتی ہے؟ کیونکہ مال کی محبت، گھر کی محبت، آرام کی محبت نے ان کو جہاد سے روکا تھا، ہے نا؟ تو حقیقت میں مال، اولاد اور دولت کی محبت ہی جہاد اور اللہ کے دین کے راستے میں قربانیوں میں رکاوٹ بنتی ہے. تو کہا کہ وہ اس کو اب ان کو مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، ایک تہائی بھی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقتن، کہ آپ ان سے صدقہ قبول کر لیجئے. کیوں؟ تو طہرہم، نمبر دو کہ آپ ان کو جو ہے وہ پاک کریں، نمبر تین وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کا جو ہے وہ تزکیہ کریں. تزکیہ کرنا کیا ہے؟ کہ جو نیکی کے جذبات ہیں ان کو ابھارا جائے اور بدی کے جو جذبات ہیں ان کو جو ہے وہ دبایا جائے. اور چوتھی بات ہے وصلی علیہم، کہ آپ ان کے لیے جو ہے دعائے رحمت کیجئے، ہے نا؟ آپ ان کے لیے جو ہے وہ صلی علیہم کیجئے. تو مراد یہ ہے کہ دعا اور استغفار کرنی چاہیے ان کے لیے کہ اللہ ان کی غلطی کو معاف کر دے، اور جو بھی ان سے کوتاہی ہوئی اللہ ان سے جو ہے وہ راضی ہو جائے. اب آپ دیکھیں جو منافق تھے ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان سے تو منع کر دیا گیا تھا نا، یہ رہے تو پیچھے تھے لیکن یہ مخلص تھے. تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے چار حکم دیے، جن میں ان سے مال کا لینا، نمبر دو تطہیر، نمبر تین تزکیہ. اور آپ یاد رکھیے گا کہ تطہیر جو ہے اس میں جو بھی نجاستیں ہوتی ہیں، گندگیاں اور رذائل ہوتے ہیں نا، ان سے ان کی پاکی بھی ہوتی ہے، اور جو تزکیہ ہوتا ہے نا ان میں جو برے اخلاق، کردار اور جو رذائل ہوتے ہیں ان سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو نشو نما دینا، وہ اور ان کو اچھی چیزوں سے آراستہ کرنا، بیوٹیفائی کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، وہ بھی اس میں آتا ہے. تطہیر میں تو ہوتا ہے نا کہ پاک کر دیا، لیکن جو تزکیہ ہے اس میں پاکی کے علاوہ، پاکی کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیکوریٹ کرنا، ان کو بیوٹیفائی کرنا، ان کو نشو نما دینا، جو اچھی خوبیاں اور صفات ہیں وہ بھی آتا ہے. تو یہ حکم ان کو دیا گیا، اور پھر ساتھ یہ کہ ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، انا صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ان کے لیے ان کو سکون دیں گی. غلطی ہو جاتی ہے نا تو کوئی دعا کرے کہ ہاں اللہ تمہاری غلطی کو معاف کر دے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو لوگوں کی دعائیں، نیک ساتھیوں کی دعائیں بہت سکون دیتی ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا نا، غلطی ہو گئی. تو کہا کہ آپ اے محمد ان کے لیے دعا کیجئے تاکہ ان کو جو ہے وہ سکون ملے. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو یہ جو ہے نا واللہ سمیع علیم، اس میں تسلی بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ پہلے کیا تھا، جو کچھ کہہ رہے تھے اور جو کچھ ان کا اب عمل ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے دراصل یہ کہنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی بے نیاز بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ مکمل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں آئندہ ان کا عمل جو ہے وہ کیسا رہتا ہے. پھر فرمایا الم یعلمو ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، الم یعلمو، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے نا، الم یعلمو ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ. کیا لوگوں کو معلوم نہیں، کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرتی ہے؟ جو بندوں کی توبہ جو ہے وہ اس کو قبول کرتی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تو اللہ اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتا ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ضروری ہے کہ جو توبہ کی جائے تو دل کے ساتھ کی جائے, اخلاص کے ساتھ کی جائے, اور جو غلطی کی ہے پھر اس کو دوبارہ اس کو دہرایا نہ جائے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, کہ اور ان کی خیرات کو بھی قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, کہ ان سے صدقات بھی قبول کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقے کو قبول کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے, حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر بڑا ہو کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک کھجور کا صدقہ اللہ جب قبول کر لے اور اس کے اندر ہو اخلاص, تو 700 گنا جب ہوگا اور 2100 گنا, تو کیا ہے, احد پہاڑ جتنا وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا قبول کرنا, اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ روتے تھے, دعا کرتے تھے نا, ربنا تقبل منا. عمل کرنے والے بہت ہیں لیکن اخلاص سے کرنے والے کم ہیں, ہے نا. عمل کرنے والے بہت ہیں لیکن قرآن و سنت کے مطابق جو ہوں وہ کم ہیں. اور عمل ہوتے بہت ہیں, لوگ کرتے بہت ہیں, لیکن ان میں سے وہ کتنے ہیں جن کے عمل جو ہیں قبول ہو جاتے ہیں. روزے سبھی رکھتے ہیں نا, لیکن کتنوں کے روزے, سحریاں, افطاریاں, ان کا قیام اللیل قبول ہوا. حج سبھی کرتے ہیں لیکن کتنے ہیں جن کے حج جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں. صدقہ خیرات بھی سبھی کرتے ہیں لیکن کتنے ہیں جن کا صدقہ خیرات جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور یہ کہ اللہ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور گویا کہ ہمیں کمیوں میں, کوتاہیوں میں اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہیے. پھر آیت نمبر 105 جو ہے یہ ایک میزان ہے. یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ترازو سامنے رکھا ہے, اور وہ کیا ہے, وقل, اور کہہ دیجئے, اے ملو, کہ عمل کرو. اب پہلے کوتاہی ہوگی, سستی, کاہلی غالب آگی اور عمل نہ کیا. اب ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرو. فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, عنقریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول اور مومنین بھی. تو مراد کیا ہے کہ باتیں تو بہت کی اور عمل میں پیچھے رہ گئے, ہے نا. تو اب جو ہے, اب تم نے توبہ کر لی, تم نے صدقہ بھی دے دیا, اللہ جو ہے وہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 4 عمل بتائے گئے. تو اب کہا گیا کہ جو جھوٹا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والا اور جو گناہگار مومن ہے, اس کا فرق اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے نا, اس کے اندر خلوص تھوڑی ہوتا ہے, بلکہ کیا ہے, جو مطلب پرست ہوتا ہے, مفاد پرست ہوتا ہے. اور جو مومن مخلص ہوتا ہے لیکن ہوتا گناہگار ہے کہ پیچھے رہ گیا, غلطی ہو گئی, اس کے لیے جہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 103 میں باقاعدہ ایک چارٹ دے دیا گیا, ایک لائحہ عمل اختیار کرنے کو دیا گیا, اور ساتھ ہی ان کو بھی بتا دیا گیا کہ ایک آئینہ ہے کہ آئندہ تمہارے عمل دیکھے جائیں گے. اب باتوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ تمہارے عمل دیکھے جائیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ 3 باتیں یہاں پر اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قصور جو ہے, کوئی غلطی یا گناہ ہونے پر عذر تراشنا. تو جو نیک اور پکے مسلمان ہیں نا, جو سچے, لیکن غلطی ہو گئی تھی, اب ان کو نا عذر نہیں تراشنے کی ضرورت, بلکہ کیا ہے کہ جو بھی قصور ہوا ہے, جو بھی غلطی ہوئی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے, اس کو مان لینا چاہیے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اپنی غلطی کا اقرار کرنا بہت اہم ہے. جب غلطی کا انسان اقرار کرتا ہے تو امید ہے کہ اصلاح ہو جائے گی. جو غلطی کا اقرار نہیں کرتا نا, اس کی اصلاح بڑی مشکل ہے, ناممکنات میں سے ہے. تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ جو سچا مسلمان ہے لیکن ہے گناہگار, اس کو عذر نہیں پیش کرنے, بہانے نہیں تراشنے, بلکہ جو قصور ہے اس کو وہ سیدھا سیدھا مان لے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کا طرز عمل دیکھا جائے گا. وہ جو ہے وہ عدم اخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے, وہ نیک ہے اور نیک جماعت کا ایک فرد ہے. اور اگر اس کا پچھلا کارنامہ زندگی جو ہے اس میں اخلاص ہے, اشار ہے, قربانی ہے, خدمت ہے, شفقت علی الخیرات ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے, اور اگر اسے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, بلکہ ایک کمزوری ہے, ایک کمزوری ہے وقتی طور پر اس پر اسے سرزد ہو گئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ یہ دیکھا جائے گا, جو یہ کہا نا اللہ اللہ کا رسول اور مسلمان دیکھیں گے, آئندہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا اعتراف جو ہے زبانی ہے یا اس کے اندر واقعی گہرا احساس ندامت موجود ہے. اپنے قصور کی تلافی کے لیے اب یہ بیتاب نظر آتا ہے اور عمل کرتا ہے, تدارک کی کوشش کرتا ہے. اگر تو یہ آگے بڑھ کر عمل کرتا ہے کہ اب میں نے کوتاہی نہیں کرنی, اس کے طرز عمل میں فرق آ گیا, بات جیسے پیچھے رہ گئے تھے نا یہ 10 لوگ, تو آئندہ ان کا عمل دیکھا جائے گا. تو یہ آیتیں جو ہیں ساری کس سلسلے میں نازل ہوئی, حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اور میری پیاری بہنوں, یہ آیت نمبر 105 جو ہے اس میں جو ہے وہ بڑی ہی سرزنش ہے, اس میں بڑی ہی تنبیہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آج تو تمہیں معافی دے دی گئی ہے نا, تمہارے عذر قبول کر لیے گئے, لیکن اب اس معافی پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا, بلکہ کیا ہے کہ پھر تم پلٹائے جاؤ گے. یہ مزار مجھول ہے, وسط تو ردونا, پھر تم پلٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ ایک ایسی ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے سب کو جانتی ہے, جس کو سب پتا ہے کہ کیسے عمل ہیں. تو یہ کہا نا کہ دیکھے گا اللہ اللہ کا رسول اور مومن کے عمل کیسے ہیں, ساتھ ہی یہ بات بتا دی کہ ایک تو وہ انسان ہے نا کہ وہ دیکھیں گے کہ عمل کیسے کر رہے ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے, اگر اللہ تو اللہ سے کوئی اپنے عمل کو چھپا نہیں سکتا, اگر رسول اور مومنین سے انہوں نے اپنے عمل کو چھپا بھی لیا, انہیں کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی اور وہ کامیاب ہو بھی گئے, تو یاد رکھنا کہ ایک دن تم سب لوگ جو ہیں ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش کیے جانے والے ہو جو ظاہر اور غیب کا علم رکھنے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں نفاق کو چھپا کر اخلاص کا لبادہ اوڑھ بھی لیا, تو اس پر اتراؤ نہیں کہ منافق کی سزا جو تھی اسے ملنے سے ہم بچ گئے, منافقت سے ہم نے فائدہ حاصل کر لیا. یاد رکھنا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی, پھر اللہ بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے رہے. تو تمام مسلمان اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو بھی گئے, واہ واہ ہو بھی گئی, عذر بہانے تراش کے ہم بچ بھی گئے کہ یہ کام اس لیے نہیں کر سکے, وقت پہ اس لیے نہیں آ سکے, ٹیسٹ اس لیے نہیں دے سکے, فلاں کی مدد اس لیے نہیں کی, فلاں کو فون اس لیے نہیں کیا, فلاں کی تعزیت میں جا نہ سکے, عیادت نہیں کی, فلاں وقت کام نہیں آیا, اور کوئی بہانہ لگا دیا. ایک ہوتا ہے کہ صحیح سے ہاں میرا یہ عذر تھا, میرے لیے مشکل تھی, ہاں میں بھول گئی, میں رہ گئی, یہ الگ بات ہے کہ اس کو کلیئر کرنا چاہیے, واضح کرنا چاہیے. اور دوسری بات کیا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو راضی کر بھی لیا تو اللہ سے کیا کہیں گے. اور تیسری بات اس میں کیا ہے کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے نا, آئندہ اس کا میک اپ کرنا چاہیے. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ واقعی سچا ہے یا یہ کہ مسلسل اسی طرح جو ہے وہ بہانے کرنے والا ہے, اور اللہ پھر بتائے گا کہ وہ کیسے عمل کرتے رہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, تو یہ کون لوگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 10 صحابی تھے ہے نا, تو ان 10 میں سے 7 نے اپنے آپ کو سزا دے لی اور 3 لوگ پیچھے تھے, حضرت کعب بن مالک, ہلال بن امیہ. ہلال کون سا والا؟ یہ چاند والا ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. تو یہ تینوں سچے مومن تھے, اس سے پہلے اپنے اخلاص کا ثبوت دے چکے تھے, قربانیاں کر چکے تھے غزوہ, مطلب دو تو ایسے تھے جو آخری دو ہیں, ہلال اور مرارہ. یہ تو غزوہ بدر میں بھی شرکت انہوں نے کی تھی رضی اللہ عنہما، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو ہے وہ سستی دکھائی، بس یہی کہ ابھی چلے جاتے ہیں، شام کو چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بس وہ پیچھے رہ گئے، ساتھ نے سزا دے لی، انہوں نے اپنے آپ کو سزا نہیں دی. جب رسول اللہ تشریف لائے اور 80 سے زیادہ جو منافق تھے انہوں نے اپنے جھوٹے بہانے جب پیش کیے، یہ بھی تینوں جو تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکے، ہم پیچھے رہ گئے. اور جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے ان کے عذر تو رسول اللہ نے قبول کر لیے، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرف دیکھ کر میری طرف مسکرائے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مسکرائے اور فرمایا کہ تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ باتیں بنانی تو مجھے نہیں آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا اور پھر کیا ہوگا، اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا. تو سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میری معافی کی صورت پیدا کر دے گا. تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا اور نہیں گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے. کہتے ہیں میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تم نے عذر کیوں نہ کر دیا. یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور سوالے آدمی مرارہ اور ہلال نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں سچائی پر جمع رہا. تو اب ان کا معاملہ جو تھا نا ابھی اٹکا ہوا تھا، اللہ نے کوئی فیصلہ ان کے بارے میں نہیں کیا. اما یعذبہم، چاہے تو اللہ ان کو سزا دے دے، و اما یتوب علیہم، اور چاہے ان پر جو ہے وہ اللہ مہربان ہو جائے، معاف کر دے ان کو، ان کی توبہ قبول کر لے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے، اس کو خوب پتا ہے کہ لوگوں کا عمل کیسا ہے، اور وہ اللہ تو وہ ہے نا کہ غیب کا علم بھی ہے اللہ کے پاس. کیونکہ جیسے ایک عام شخص ہے اس کو تو اپنی عقل سے ایک بات کو سمجھنا ہے نا کہ کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا بھی ہے اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فوراً نہیں، جو بھی ان کے داغ دھبے تھے، جو ان کی غلطیاں تھیں، ان کو فوراً نہیں دور کیا. تو یہ بھی ایک گرفت تھی کہ اللہ نے ان کے فیصلے کو ملتوی کر دیا. آپ دیکھیں کہ فوری طور پر فیصلہ ہو جائے تو انسان سولی پر لٹکا نہیں رہتا نا. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ زیادہ سخت گرفت تھی کہ اللہ نے ان کے فیصلے کو ملتوی کر دیا اور کہہ دیا کہ جو چاہے گا اللہ کرے گا، چاہے سزا دے چاہے ان کو معاف کر دے، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ علم و حکمت پر مبنی ہوگا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس ساری بات سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ بے داغ ان کا ماضی تھا لیکن مخلص تھے، اور تبوک کا موقع وہ موقع تھا کہ مخلص لوگوں کی ذرا سی غلطی جو تھی، ان کی ذرا سی کوتاہی، ان کا پیچھے رہنا جو تھا وہ ان کے لیے بڑی سرزنش اور تنبیہ کا جو ہے وہ باعث بنا، اور ان کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھا کر رکھ دیا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تھے مخلص لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کے اعتماد کو اور ان کے حسن ظن کو ٹھیس پہنچائی، ہے نا. اور مومن کا سب سے قیمتی یہ سرمایہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور وقت بھی ایسا تھا کہ ضرورت تھی کہ لوگ ساتھ جاتے، اور ایسے میں جو وہی پتے ہوا دینے لگے کہ جن پر تکیہ تھا، ہے نا، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ جن پر بھروسہ ہوتا ہے، جن پر یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرے رائٹ ہینڈ ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، مصیبتیں ہوں، مشکل ہوں، یہ میرا ساتھ دیں گے. اور اس وقت وہ بیٹھ جائیں، سائڈ پر ہو جائیں، پیچھے رہ جائیں، دیر کر دیں. تو دراصل وجہ کیا تھی کہ ان کو اپنی غلطی کا اتنی شدت سے احساس نہیں تھا کیونکہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, کیونکہ ان کو اعتماد تھا اپنی خدمات پر اور اپنی نیکیوں پر. اور غلطی پر جب احساس ندامت بھی نہ ہو تو کیا ہے کہ توبہ کی اصل روح ہی یہ ہے کہ غلطیوں پر احساس ندامت, کہ غلطیوں پر افسوس ہو کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ کیوں کیا نا. تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ حکمت کا فیصلہ تھا جو یہ کہا نا واللہ علیم حکیم. تو توبہ کی قبولیت جو ایک عرصے تک ملتوی کر دی گئی, تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے اندر ایک بے قراری پیدا ہو, ان کا دل جو ہے وہ شکستہ ہو. کہتے ہیں نا کہ ٹوٹ کر یہ دل بہت کام کا ہو گیا. دل ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, آنکھیں بہتی ہیں, افسردگی ہوتی ہے, ملامت کرتے ہیں, ہے نا. ٹوٹ کر دل بڑے کام کا ہو جاتا ہے, اور جتنا ٹوٹتا ہے نا اتنا ہی وہ اللہ کے کام کا بن جاتا ہے. اس دل کو مجھے اللہ کے قابل بنانا ہے, یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا, یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا, اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. کاسا ساز پیالے بنانے والا, تو اس نے اپنے پیالے کو یہ کہہ کے توڑ دیا کہ یہ اتنا اچھا نہیں, اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. تو میرا اور آپ کا دل جو ہے نا, یہ کیا ہے, وہ دل جو کہ اللہ کو پسند ہے, جو ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دل کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, اللہ کے قابل بنانا ہے, اس کے اندر سے نفاق کو دور کرنا ہے, اس کے اندر توبہ کے سچے جذبات پیدا کرنے ہیں. اب تک کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں اس پر ندامت, اظہار شرمندگی, پھر وعدے, پھر عمل, قول و فعل میں تضاد کی دوری جو ہے اس کو نکالنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہیں ملتا تو دل ٹوٹتا ہے نا, تنخواہ نہیں آ رہی, جاب تھی میاں کی وہ ختم ہو گئی تو دل ٹوٹتا ہے نا کہ جاب ہی نہیں ہے, اب گھر کے حالات کیسے چلیں, ہے نا. کسی کا شوہر فوت ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے, عورت بیوہ ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہر ایک کے گھر میں باپ آتا ہے تو ہاتھ میں لفافے لیے ہوئے آتا ہے, کبھی فروٹ ہے, کبھی مٹھائی ہے, اور کچھ نہیں تو باپ بچوں کو گود میں لیتا ہے, پیار کرتا ہے, کبھی کھیلتا ہے, کبھی لوریاں دیتا ہے, کبھی کندھوں میں اٹھاتا ہے. تو اس ماں کا دل تو ٹوٹتا ہے نا جو بیوہ ہے, وہ بچے تو روتے ہیں نا جو یتیم ہیں, تو دل ٹوٹ رہا ہے. لیکن جب دل ٹوٹتا ہے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور اللہ جو اپنے پیارے ہیں نا ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ یہ میری طرف لوٹے, یہ میری طرف آئیں, کبھی لے کے کبھی دے کے. تو یہ دل کا توڑنا, تو بات کیا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حس اتنی بیدار ہو جائے کہ ان کے اندر سے نفاق ختم ہو جائے. تو بڑی سخت گرفت کی گئی کہ یہ نفاق کی غلطی مسلمان معاشرے سے بالکل ختم ہو جائے. تو اس واقعے نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی, تمام منافقین کی آنکھیں کھول دی کہ اگر ان سے کوئی بھی غلطی ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کتنی سخت ان کی گرفت ہوگی. تو دین میں اصل معیار مطلوب جو ہے وہ کیا ہے, اخلاص ہے. دین میں اصل چیز جو مطلوب ہے وہ معیار یہ ہے کہ مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہر طرح کے حالات کے لیے کہ وہ آزمایا جائے گا. واللہ علیم حکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.